اگلا چیپٹر ہے احکام الاحرامی، احرام کے مسائل. عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے، یعنی کوئی کہہ دے کہ مجھے وہ نیت کرنا جس سے میں احرام کی حالت میں آ جاؤں، یا وہ ایک خاص ڈریس جو پہنا جاتا ہے وہ میں نہیں پہنوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے، اب وہ ہو سکتا ہے اس کو بھی اپنے لیے بوجھ سمجھے کہ ہم یہ دھوتی کی طرح سے ایک چادر باندھ لیں یا ہمارے کندھے کھلے رہے. کچھ بھی ہو، وہاں جا کے یونیفارم کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اس سے ہی آپ دیکھیں کہ دین اسلام کا حسن جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل کھل کے آ جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، کوئی ڈسٹنگوش اپنے لیے اصول نہیں بنا سکتا. مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی منسٹر، وہ جاتے ہیں سعودی عرب اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، صف محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اور یہ اس کی حدیث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مسئلہ نمبر 53 میں. احرام کے لباس میں تہبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں شامل ہیں، یعنی یہ جو آپ لوگ یہاں سنو شوز پہنتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، عموماً سینڈل ٹائپ کی جوتا ٹھیک رہتا ہے اس کے لیے، لیکن بالکل اس کے لیے وہ جو ایک ہوائی چپل جس کو ہم بولتے ہیں یوں کراس کسی، وہ ضروری نہیں، بس آپ کا پاؤں پیچھے سے کھلا ہو، ایڑیاں آپ کی کھلی بھی ہونی چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی حدیث له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولیحرم احدکم فی آزار ورداء ونعلینی فإن لم یجد نعلینی فلیلبس خفینی ولیقطعهما اسفل من الکعبین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے، اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. اسے احمد نے روایت کیا. ٹخنے وہی اینکل، یعنی ساکس بھی ایون پہنے جا سکتے ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں کہ پورے ہی پاؤں کور ہوتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں یہ لفظ دیکھیں کہ اگر جوتے نہ ہوں، اس دور میں ہر ایک کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، اور آج ہم اپنے جوتوں کی تعداد دیکھیں موسموں کے اعتبار سے، رواج، رنگوں کے اعتبار سے، فیشن کے اعتبار سے، تو کتنے جوتے ہیں ہمارے پاس. اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پاجامہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے، دین ان چیزوں میں کوئی ایک لائن نہیں کھینچ دیتا. ہمارے دین کے اندر اتنا حسن ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے روڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں تو بیچ میں جہاں دو تین ٹریک ہوتے ہیں تو لائنیں بنی ہوتی ہیں نا. کیا بتایا جاتا ہے کہ ان دو وائٹ لائنوں کے بیچ میں آپ جانے والے چلے جائیں اور اس لائن اور دوسری لائن کے بیچ میں آنے والے آ جائیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گاڑیاں اس کے بیچ میں اکثر موو کرتی ہیں. اگر کوئی ہمیں لائن کھینچ دے، جیسے ریلوے ٹرین ہوتی ہے کہ اسی پہیے کے اوپر پہیا رکھنا ہے، اب ٹرین کے تو پہیے ہی بنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ذرا موو کرے گی تو ویسے ہی گر جائے گی، لیکن کتنا مشکل ہو جائے چلنا، ہمارے ہی چلنا. ہم جب چل رہے ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں ادھر آئے، ہم سوچ رہے ہیں ہم جی میں سیدھے ہی آ رہی ہوں، بعض بات ہم گھر والوں کو بھی کہتے ہیں جی سیدھے ہی آ رہی ہوں، اور راستے میں کتنے موڑ آ رہے ہوتے ہیں. تو سیدھے جانے میں کیا ہم، اب جب یہاں سے اٹھ کے میں وہاں باہر ڈور تک جاؤں گی تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ نیچے فلور پہ ایک لائن کھینچی ہو اور اسی کے اوپر قدم رکھوں؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح دین اسلام کی روح کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ حلال حرام اور دوسری چیزوں میں بھی اتنے اس طریقے کے لائن پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی مشکل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی مشکل کرتے ہیں. تو لہٰذا اسلام نے یہ جو حدود دی ہیں کہ جوتا ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، یہ یونیفارمیٹی کے لیے، اصل عاجزی سے مراد ہے. اگر یہ شرط نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے لوگ وہاں اتنی اونچی ہیل کے جوتے پہن کے جاتے کہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں مار دیتے. کچھ نہ کچھ ایسا انسان کا، یعنی اس سے ایک پھر پروٹوکول کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو عام حالات میں پسندیدہ چیز تو یہ ہے، لیکن اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، عام جوتا پہن لو. آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں جو فقہی اختلاف آتے ہیں نا، وہ ہیں ہی صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتوں، یہ کر لیں وہ کر لیں. حج پہ جانے سے پہلے لوگ بیسیوں بار پوچھیں گے، اچھا چہرے کو کپڑا لگ جائے تو، اچھا نکاب پہن سکتے ہیں کہ نہیں، اچھا پھر اگر ہم وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو کیا، یعنی اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں. کوئی کم ہے جو پوچھے کہ بتائیں کہ وہاں جا کے کیسے اللہ سے ملاقات ہو، کیسے روحانیت پیدا ہو، کیسے مجھے حج کا مقصد سمجھ آئے. تو اصل نظر جو ہے وہ مورلز اینڈ لیسنز پہ رکھنی چاہیے. ہاں شریعت کے دائرے سے آپ نکل نہیں سکتے، جان بوجھ کے گستاخی کرنے والا منکر ہوگا. مثلا آپ کے پاس ہے کھلا جوتا، پھر بھی آپ کے نہیں میں پہنوں گا ایسے، یہ غلط ہے. چیلنج نہیں کرنا چاہیے شریعت کو، نہ قرآن اور نہ سنت کو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر اپنی توفیق کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد نعلینی فلیلبس خفینی ومن لم یجد ایزارا فلیلبس سراویلا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے احرام باندھنے کے لیے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا. اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے سے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا ناخن نوچ لے، یا بال اکھاڑ لے، یہ ساری احرام کی پابندیاں، تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. البتہ یاد آتے ہی یا علم ہو جاتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے. دلیل اس کی ان یعلا رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو بالجیرانتی وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مقطعات یعنی جبتن وهو متدمہ بالحلوق فقال انی احرمت بالعمرۃ وعلی ھذا وانا متدمح بالخلوق فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزل عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حضرت جلالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا. وہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہوئی ہے. آپ نے اسے دریافت کیا کہ اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو حج میں کیا کرتے. اس نے عرض کیا کہ میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا. آپ نے فرمایا، جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا انداز بھی سمجھ میں آتا ہے. سوال اٹھا کے دوسرے کے ذہن کو کھولتے تھے اور لاجیکل بات کرتے تھے کہ جو کام ایک موقع پہ کیا جا سکتا تھا یہ دوسرے کام میں بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسی چیزوں کو بہت ہوا بنایا جاتا ہے کہ جی میں نے تو وہ کھجا لیا تھا تو میرا بال ٹوٹ گیا، ناخن ٹوٹ گیا. بھول اور چوک معاف ہے. جان بوجھ کے انسان کوئی ایسا کام نہ کرے، لیکن اگر ہو گیا تو فوراً یاد آتے ہی اس سے اپنے آپ کو دور کر لے. حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کرنے کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے. اگر بیماری کا خوف نہ ہو، تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے. یہ مسئلہ آگے آئے گا خواتین کے حج میں, لیکن یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی کوئی عورت لڑکی جب حج کے یا عمرے کے لیے جائے, اب یہاں سے جانے سے پہلے وہ پریپیریٹس میں تھی, تو جو ہی لوگ میقات سے گزریں گے وہ بھی نیت کر لے گی, جیسے سب نیت کرتے ہیں نیت ہی کرنی ہوتی ہے. خواتین کا تو احرام کو خاص طور پہ کسی خاص کپڑے کا نام تو ہے نہیں. اب جب وہاں پہنچیں گے جو ہی وہ عورت حیض سے پاک ہوگی تو پھر عمرہ کرے گی, اور یہی چیز حج میں ہوتی ہے. اور اگر ممکن ہو تو وہ بھی غسل کر لے, جو کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں, ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں. احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ سر پہ ایک تکونا سا رومال بنا کے سی لیتے ہیں, کوئی اس لیے سے بنا لے کہ بھائی بال نہ ٹوٹیں, کچھ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ کے لباس کا حصہ ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کو احرام کی نیت سے یا احرام کا سمجھ کے سلوانا یا باندھنا وہ درست نہیں ہے. احرام کے لیے رنگدار کپڑوں کا استعمال جائز ہے, لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے, ریکمینڈیڈ ہے. عن سمورۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفید کپڑے پہنا کرو. یاد رکھیے کہ یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے سفید کپڑے پسندیدہ نہیں ہے, ایسے ایک خاص طور پہ ایک پورے کا پورا ہی سفید لباس ہونا. بہرحال خاص طور پہ حکم مردوں کے لیے, یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے, اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر مردوں کے لیے بھی آسانی کروا دی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح شادی کا جوڑا بنتا ہے لوگ میت کا جوڑا بنائے اور بناتے ہیں. کئی لوگ جو بڑے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ میت کے اوپر ڈالنے والی چادر پہ کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ اسی حال میں لے جانا چاہتا ہے بندے کو جس حال میں وہ دنیا میں آیا تھا. ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس, یہ رنگ کی ایک قسم ہوتی ہے, اور زعفران میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. زعفران میں جو کپڑا رنگتے وہ خوشبو والا ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں عموماً کھانوں میں شاید ڈلتا ہے خوشبو کے لیے, تو ایسے چادریں ایسے رنگ جس میں خوشبو بھی ہو خاص طور پہ وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے. عن زید بن ثابت رضی اللہ عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لأحلاله واغتسل. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا. اسے ترمذی نے روایت کیا. احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے. اچھا یہ غسل کی بات ہے, تو بعض دفعہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو احرام باندھنے کا جو موقع آتا ہے وہ جدہ سے پہلے آتا ہے یہ لملم کے مقام پہ, تو پھر گھر سے نکلتے وقت غسل کر لیں. اب یہ نہیں کہ سارے ایئرپورٹ پہ اور جہاز میں جا کے غسل کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ خوشبو لگا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور پلس احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، تو یہاں فرق دیکھیں کہ باندھنے سے پہلے طہارت نصف ایمان ہے. خاص طور پہ حج اور عمرے میں بہت مشقت بھی ہوتی ہے، لوگ بہت قریب ہوتے ہیں. باندھنے سے پہلے جسم کو کوئی خوشبو لگا لے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور آپ دیکھیں کہ خوشبو کا لگانا جو پسندیدہ اس کا لگانا ہے تو جسم کو لگانا ہے. آج جتنے بھی عطر اور پرفیوم، عطر تو نہیں ہے، پرفیوم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کپڑوں کو لگتے ہیں، اس سے جسم کی بدبو کم نہیں ہوتی ہوگی. ہاں، جو اڑتی ہوئی خوشبو ہے وہ پھیل بہت جلدی جاتی ہے. کوئی کپڑوں جسم کو لگاتا ہے تو وہ اس کو خود زیادہ آتی ہے، اور کپڑوں میں لگانے والے کی دوسروں کو زیادہ آتی ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ لگاتی تھی یہ خوشبو اللہ کے نبی کو. فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذو الحلیفہ میں ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، اس کی کوہان کی دائیں یعنی رائٹ طرف ایک زخم لگایا، یہ ریچول ہوتا تھا اس دور کا، خون صاف کیا اور اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا. یہ پہچان کے لیے ہوتا تھا کہ یہ اونٹ پہ، اس اونٹ پہ بیٹھنے والا حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا راستے میں جو قافلے یا جو چور لٹیرے ہوتے تھے وہ ایسے قافلوں کو نہیں چھیڑتے تھے. پھر اپنی سواری والی اونٹنی پر سوار ہوئے. پھر اونٹنی بیدا یعنی اس مقام پر پہنچی، سیدھی کھڑی ہوئی تو حج کے لیے تلبیہ پکارا. اسے مسلم نے روایت کیا. اسے پتہ چلتا ہے کہ میقات سے گزرتے وقت احرام باندھ لیا جائے گا، لیکن پھر یہ جو خاص مقام ہے جو بیدا کا، جس سے آگے پھر سمجھے کہ حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں سے پھر تلبیہ شروع کر دیا گیا. احرام باندھنے کے لیے دو نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرۃ جمیعا یقول. یہ الفاظ ہیں، آپ لوگ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی احرام باندھے تو یہ پڑھنے ہوتے ہیں، لبئی کا عمرت و حج. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا ہے. آپ فرماتے تھے لبئی کا عمرت و حج، میں حاضر ہوں، یعنی اللہ میں حاضر ہوں عمرے یا اور حج کے لیے. طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے، اسے استباء کہتے ہیں. آگے آئے گا یہ مسئلہ، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے. بس اس کو آسانی سے سمجھ لیں جیسے ساڑی کا پلو ڈالا جاتا ہے، ایک شولڈر ننگا رکھا جاتا ہے دائیں طرف سے نکال کے اور بائیں سے. اصل میں یہ اس دور کی سنت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں صحابہ کرام جا رہے تھے عمرہ کرنے، تو مکہ والوں نے خام خواہ افواہ پھیلا دی تھی، یعنی یہ اس کے ساتھ نہ بھی کریں، بس یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے تو لوگ مکہ میں یہ خبر پھیلائی خام خواہ لوگوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کہ مدینہ میں جا کے تو مسلمانوں کی صحت ہی بڑی خراب ہو گئی ہے، بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو تو بخاروں نہیں لے لیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام عمرے کی نیت سے گئے، 7 ذی الحج میں گئے تھے عمرۃ القضاء کے موقع پہ، تو اس وقت پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب جائیں گے تو پہلا طواف جاتے جو عمرے کا طواف ہوتا ہے تو اس کے پہلے چکروں میں ایک تو یہ ہے کہ تم بازو کھول دو، اور دوسرا یہ کہ جیسے رمل ہوتا ہے نا، یہ استباء ہے کپڑے کا پلو ہٹا کے کرنا، اور استباء ہوتے جیسے پہلوان دوڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم، جاگنگ کا سٹائل کہہ لیں، کیونکہ اس سے دیکھنے والوں پہ ایک روپ تاری ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کڑیل جوان ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ تو آج بھی یہ چیز پھر اسی طرح سے سنت رکھی گئی۔ احرام کی حالت استباء صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے، عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیئ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی یہ عام طور پہ بھی نماز کی بات ہے کہ بعض مرد جو ہوتے ہیں وہ پتلے سے بنیان جو سٹریپس والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، یعنی شولڈر نین ہاف سلیو یا جس طرح سے بھی یہ کورڈ ہونے چاہیے۔ احرام باندھنے کے لیے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے، لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے۔ ان دونوں کی احادیث، ایک کی آگے آ رہی ہے حدیث نمبر 127 میں، اور دوسرے کی پیچھے گزر چکی حدیث مسئلہ نمبر 51 میں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ احرام کی پابندیاں وہیں سے شروع ہوں گی جہاں سے احرام کی نیت کی جائے گی۔ احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آنے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر یعنی عمرہ ادا کرنے والا ایک جانور کو ذبح کر کے احرام کھول سکتا ہے۔ اس کی حدیث بھی آگے آئے گی 122 نمبر پہ۔ تو اگر کسی شخص کو بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نہر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو 3 روزے رکھنے چاہیے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا 1 بکری ذبح کرنی چاہیے۔ اس کی بھی حدیث پیچھے گزر چکی، اور یہ ایک صحابی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا جن کے سر میں جوئیں پڑیں اور اس کے بعد ان کو احرام کے اندر بال کٹوانے پڑے، تو یہ جس کو ہمارے یہاں دم دینا کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بال، کچھ بال سر کے بال کٹ جائیں یا کاٹنے پڑیں یا کوئی اور وجہ ہو احرام کھولنا پڑے تو پھر یہ کفارہ۔ مشروط احرام باندھنے پر کوئی دم یا فدیہ نہیں۔ مشروط کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے وہ دعا بھی پڑھیں گے کہ اللہ میں احرام باندھتا اور وہاں کھول دوں گا جہاں میں روک لیا جاؤں گا۔ کوئی عورت ہے جس کو امید ہے کہ اس کو پیریڈ شروع نہ ہو جائے، یا کوئی اور مجبوری ہے، کوئی بیمار ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں جو ہی حرم میں پہنچوں گا تو میں پیریڈس میں ہوں گی، یا کوئی اور وجہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، عمرہ نہیں کرنا پڑے کر سکوں گی، تو پھر اس وقت وہ یہ لفظ احرام باندھتے وقت ہی کہے گی کہ احرام باندھتی ہوں اور وہاں کھول دوں گی جہاں اللہ مجھے روکے گا۔ ایسی چیز کو مشروط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔